الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. صدق الله العلي العظيم. إدريسي فرج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الوجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد گزشتہ جمعے جنت کا ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا انجام جنت ہے. وہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی نہ ختم ہونے والے میوے ہوں گے اور سایہ ہوگا. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا انجام آگ ہوگا. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب جو تورات انجیل وغیرہ کو مانتے ہیں, جو جاننا چاہیے نبیوں پر کتابیں اتری تو اسی طرح آپ پر بھی کتاب اتری, تو وہ اس سے خوش ہوتے. لیکن ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جو اس کے منکر ہیں. تو آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اسی کی بندگی کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. میں اللہ کی طرف ابھی زبان میں نازل ہوئی جس طرح پہلے اس وقت جو زبان میں پڑ رہا ہے اور فیصلہ کرنے والے ہر میں اور سننے اگر اپنی خواہش ادو نصیب چشمہ ہے اس کو نہیں مانی کوئی ہوں انہی کی برکت سے. فرماتے ہیں مجھے حکم ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں, کسی اور کی پوجا پرستش عبادت نہیں کروں. اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں تو اس کے تحت یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا بھی ہے، ہم ان سے سن کر مانتے ہیں، تو ہمارا ایمان ان سے سن کر ہے، وہ مشاہدہ بھی رکھتے ہیں، انہیں دکھایا بھی گیا ہے، تو کسی طرح ہم ان کی برابری کر سکتے نہیں۔ اس کی میں نے کچھ وضاحت بھی کی تھی اور کچھ درجے بیان کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو وہ عام مومنین سے بہت درجے افضل ہیں۔ اس کی جھلک بھی دکھائی تھی کہ ایک شخص بشر ہے مگر ہر بشر مومن نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر متقی ولی نہیں ہے، ہر ولی غوث کتب ابدال اوتاد نہیں ہے، اور ہر ولی جو غوث کتب اوتاد ابدال ہے وہ تابعی نہیں ہے، جو تابعی ہے وہ غوث نہیں ہے، جو غوث ہے وہ غوث اعظم نہیں ہے، اور غوث اعظم صحابی نہیں ہے، ہر صحابی جو ہے وہ مہاجر نہیں بدری نہیں، اور ہر شخص صدیق نہیں، ہر صدیق نبی نہیں، اور جب ہر شخص نبی نہیں تو پھر جب وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بشر بشر کی رٹ لگانے والے اور یہ کہنے والے کہ نبی بھی بشر اور ہم بھی بشر، ان کے لیے بہت سی مثالیں دے کر عرض کر چکا ہوں، اور عربی میں یہ کہا جاتا ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بڑی شان والے بشر ہیں مگر ہر ایک بشر ان جیسا نہیں، کوئی بھی ان جیسا نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کو صرف بشر کہنا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور جو نبی کی گستاخی کرے وہ دعوی ایمانی میں سچا نہیں ہے۔ آگے مثال کی ہے کہ یاقوت بھی پتھر ہے مگر کوئی اسے پتھر نہیں کہتا، یاقوت کہتا ہے، حالانکہ وہ بھی پتھر ہے، تو یاقوت کو پتھر نہیں کہتے تو نبی پاک کو صرف بشر کہنا درست نہیں۔ کوئلہ بھی کاربن ہے، ہیرا بھی کاربن ہے، مگر کوئلے کو کوئلہ کہتے ہو، ہیرے کو کوئی بھی کوئلہ نہیں کہتا، میرا کاربن نہیں کہتا، اس کو ہیرا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کہتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہر ایک کو ایک ہی حیثیت نہیں دی جاتی۔ بلا شبہ نبی پاک اللہ کی مخلوق ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، مگر ایسے بشر ہیں کہ اب ان کو ہم بشر کہہ سکتے نہیں، میرا بشر ان کو کہنا یہ ان کی شان کے لائق نہیں۔ ہاں ان کو بشر کہیں گے تو کس طرح کے وہ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ایسے بشر ہیں کہ کوئی ان جیسا بشر نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، کوئلہ آپ ایک شیر بھر کا جو ہے نا وہ ایک ڈیڑھ روپے میں لے لیں گے، اور ہیرا ناخن کے برابر لاکھوں میں آتا ہے، حالانکہ دونوں کاربن کہلاتے ہیں اپنے کیمیائی نام میں، تو دونوں کو برابر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ایک عام پتھر ہے کہ یا فوٹ ہے، عام پتھر آپ اٹھا لیں کہ آپ کے آٹھانے کا ہوگا تو مہنگا ہوگا، تو روپے دو روپے دس روپے کا ہوگا ماربل وغیرہ کا، مگر یاقوت لاکھوں میں ہوتا ہے، وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، مگر یاقوت کو آپ عام پتھر نہیں سمجھتے، ہیرے کو آپ عام کاربن نہیں سمجھتے، تو نبی پاک کو عام بشر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہی جیسا بشر ہوتا ہے، یہ لوگ بے ادب گستاخ ہیں، اور بے ادب گستاخ جو ہوتا ہے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ مولانا رحیم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو واضح فرمایا، وہ کہتے ہیں ابو جہل بھی اپنے آپ کو بشر کہتا تھا، تم لوگ نبی پاک کو بھی بشر کہتے ہو، مگر ابو جہل کھانا کھاتا تھا تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ گند بن جاتا تھا، اور نبی پاک وہ ہیں کہ وہ جو کچھ کھاتے تھے وہ اللہ کا نور بن جاتا ہے. نہیں نہیں وہ فرماتے ہیں ابو جہل بھی کعبے میں جاتا تھا, نبی پاک بھی جاتے تھے. فرق کیا تھا کہ ابو جہل جاتا تھا تو وہ بتوں کے آگے جھکتا تھا اور نبی پاک جاتے تھے تو بت نبی پاک کے آگے جھک جاتے تھے. اس کے بعد بھی اگر کہو کہ دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر اس کا مطلب تمہارے پاس عقل و شعور نہیں.
درد پلی بی جدا اور وہاں قرت درد ہم نور خدا.
انسان ہے بشر کہلانے والے, تو کھانا کھاتا ہے تو تجھ سے وہ پلیدی بن کر نکلتا ہے. نبی پاک کھاتے تھے تو وہ نور خدا بنتا تھا. پھر بھی کیا تو ان کی برابری کرے گا؟ کوئی ان کی برابری نہیں کرتا تو تو کیوں کرتا ہے؟ نبیوں نے ان کی برابری نہیں کی. وہ اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی اور ان جیسا نہیں. اس کی بہت سی تصویر متعدد مرتبہ بیان ہوئی ہے, صرف ایک دو باتیں اور عرض کر دیں تاکہ تسلی ہو جائے. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ کا فرماتا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا. قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا, اس کے تحت میں یہ مسئلہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ ترجمے کو قرآن نہیں کہہ سکتے. ترجمہ کسی زبان میں ہو اسے ہم قرآن نہیں کہہ سکتے. اس کو قرآن کا ترجمہ کہا جا سکتا ہے مگر قرآن نہیں کہا جا سکتا. اور ترجمہ پڑھے کوئی عربی کی الفاظ کی جگہ نماز میں تو وہ نماز ہو سکتی نہیں. صرف ترجمہ ہو تو اس کو بغیر وضو غسل کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. یہ کچھ مسائل بھی بیان ہوئے تھے. میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نبیوں کو رسولوں کو جو کتابیں صحیفے دیے گئے, تعداد بھی بتا چکا ہوں آپ کو, 104 صحیفے نازل ہوئے, چار بڑے ہیں. ان میں زبور, تورات, انجیل اور قرآن, یہ چار بڑے. باقی 100 صحیفے حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے. تو قرآن کریم کی زبان عربی ہے, یہ عربی میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کو عربی زبان پسند ہے. نبی پاک کی اصل زبان عربی ہے اور وہ قوم جس میں نبی پاک مبعوث ہوئے تھے, تشریف لائے تھے, اولین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا, جس شہر میں آئے تھے اس شہر کے لوگ بھی عربی بولتے تھے, انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. تو اس قوم کی زبان بھی عربی تھی تاکہ انہیں سمجھنے میں سننے میں آسانی ہو. اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ 10 قسم کے اعتراض کرتے کہ ہم اسے کیسے سمجھیں اور کیا کریں. تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اس کو انہوں نے سنا. اس کے بعد بھی وہ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر یہ ان کی محض سج بیٹھی حد درمی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور اللہ فرماتا ہے حکمن, یہ فیصلہ ہے. تمام معاملات کے لیے, وہ معاملات عبادات کے ہوں, معاملات کے ہوں, لین دین, آپس میں رشتے داری, ہمارا رہن سہن اس معاملے سے ہو, ذلت کا معاملہ ہو یا حرمت کا معاملہ ہو. ذلت کے معنی کسی چیز کا حلال ہونا, حرمت کے معنی کسی چیز کا حرام ہونا. اس کا فیصلہ کرنے والا قرآن ہے. قرآن سب کچھ بتا دیتا ہے. اور اس معاملے میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے, بتانے والے, اس کی تفسیر کرنے والے بھی. ہم سب کچھ بتا دیتا ہے. اور اس معاملے میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے والے, بتانے والے, اس کی تفسیر کرنے والے بھی ہیں. تو جو کچھ نبی پاک نے ہمیں پہنچا دیا اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ اس پر لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے. ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنانا، قرآن کے تابع ہونا ہے. تابع کا مطلب غلامی کرنا، فرما برداری کرنا، پیروی کرنا. تو ہم سب کو قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کو اپنی پیروی میں ہم نے نہیں بنانا. یہ علامہ اقبال نے جو فرمایا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ فقیہان حرم ہیں بے توفیق. کہ کیا مطلب، یہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق قرآن کا اگر ترجمہ کر لیں اور ایسی باتیں کریں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ لوگ ان کو قرآن سمجھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، تو یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے، انہوں نے فرمایا وہ لوگ بدترین خلق ہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں برے ہیں، جو قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں، حکم کسی اور کے لیے اترا لگاتے کسی اور پر ہیں. تو پتا کیا چلا کہ قرآن کی پیروی کی جائے گی، قرآن کو اپنی پیروی کے لیے بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی. مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر ہم آپ قرآن کی مخالفت کریں. تو میں نے اور آپ نے جب یہ جان لیا تو اس کے بعد ہمیں مان لینا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اب خام خواہ غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، امریکہ سے پالیسی نہیں منگوانی چاہیے، برطانیہ، جاپان، فرانس، چائنا سے پالیسی نہیں منگوانی. اگر ہم نے اسلامی معاشرے میں اصلاح کرنی ہے، قانون لینا ہے، تو ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے قانون لینا یہ ہماری غلطی ہے اور یہ ہمارے لیے تباہی ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے. اور مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو، تب ہی وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا. اللہ اور اگر اس کا یہ حال نہیں، جو اوپر سے زبان سے تو کہے گی قرآن کو مانتا ہوں اور پھر قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، تو ایسا شخص اپنا نقصان کرتا ہے. اور میں آپ کو گزشتہ جمعے بھی بتا چکا، اللہ فرماتا ہے کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت بھی پاتے ہیں. تو جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں وہ سارے یہ نہ سمجھیں کہ سبھی ہدایت پا رہے ہیں، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر بھی ہدایت پاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہ اپنے اندر اصلاحی انقلاب برپا نہیں کرتے، آیت کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں. اور خاص طور پر یہ بات بھی کی تھی کہ جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں وہ غلط ہے. میرے ترجمہ پڑھنے سے کوئی عالم بن جاتا نہیں. کس کے بارے میں آیت اتری، حکم کس بارے میں ہے، منسوخ ہے یا نہیں ہے، اور پھر قرآن کی لغت کے مطابق، گرامر کے مطابق وہ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنی خواہش سے ترجمہ کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ کوئی ہدایت پاتے نہیں. میں نے اور آپ نے اس بات کو جان لیا، اس حقیقت کو جان لیا، اب اس کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم انکار کریں؟ لیکن آج علماء کہلانے والے، اسلامک اسکالر کہلانے والے اور اسلامی حکومتیں قرآن کی کھلم کھلا مخالفت کر رہی ہیں. مودودی صاحب نے تفسیر لکھی، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، پتہ نہیں کہاں کے عالم تھے اور کیسے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت بھی کی، بلکہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اللہ کے حکم کو ظالمانہ کہا. تو جو اللہ کے حکم کو ظالمانہ کہے، بتائیے وہ اپنے ایمان میں درست رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ذرا آواز لگائیے. ان لوگوں نے صرف اپنی عقل
اور اپنی طبیعت کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی.
ایسا نہیں, قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو نبی پاک کی تعلیمات ان کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا. اللہ نے نور ساتھ بھیجا تھا کیونکہ کتاب پڑھی جاتی ہے روشنی میں. وہ نور کون ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی, کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کھلی ہوئی کتاب. اب کتاب پڑھنے کے لیے نور چاہیے, نور کو مانے نہیں اور صرف کتاب کو لیں تو پھر ہم ہدایت پا سکتے نہیں. جب تک سینے کے اندر نور مصطفیٰ کا چراغ روشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کتاب مبین ہمارے لیے شفا رحمت اور ہدایت ہو سکتی نہیں. اتنی بات آپ نے سمجھ لی. اب آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ترجمے میں غلطی کی یا تفسیر میں غلطی کی وہ لوگ غلط ہیں. اب آیت قرآن کی یہ بتاتی ہے بہوا یو ہیرو ولا یو جارو علیہ, اللہ پناہ دیتا ہے کسی سے پناہ لیتا نہیں ہے, کہ اللہ کو کسی کی پناہ چاہیے ہو. اور اس کا ترجمہ کوئی یہ کر دے کہ اللہ اجرت دیتا ہے اجرت لیتا نہیں, تو ایسے شخص کو کیا ہم مفسر مان لیں, صحیح العقیدہ مان لیں, عالم مان لیں؟ نہیں مان سکتے. تھانوی صاحب اشرف علی تھانوی تھانہ بھون کے سب سے بڑے ملا جی, وہ بڑی مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بچہ بچہ سنتا ہے اس آیت کو اور اس کا ترجمہ بھی سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہی ترجمہ سنتے ہیں نا آپ تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو مضامین نافعہ دے کر بھیجا لوگوں کے لیے. تو تمہیں کہاں سے یہ ترجمہ مل گیا؟ یہ مضامین نافیہ تم نے کسی چیز کا ترجمہ, اگر رحمت کا معنی تم نے مضامین نافیہ کر لیا تو وہاں تو سرکار کی ذات مراد ہے, اور تم مضامین نافیہ کہ وہ مضمون جو نفع دینے والے سرکار کی ذات نفع دینے والی ہے, اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے. اگر تمہاری سمجھ میں قرآن نہیں آیا تو تمہیں ایسا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہم تمہیں اسی وقت صحیح عالم مانیں گے جب تم صحیح ترجمہ کرو گے. اگر صحیح ترجمہ تفسیر نہیں کرو گے تو تمہیں ہدایت یافتہ عالم سمجھا جا سکتا نہیں. بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. اسی طرح آج کل ڈنڈورا پیٹنے والے اشتہار چھاپتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, پوسٹر بناتے ہیں, پمفلٹ چھاپتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے. آیتیں اتری ہیں بتوں کے معاملے میں کہ اللہ کے سوا من دون اللہ, جو بت ہے جس سے مراد بت ہے وہ من دون اللہ سے مراد کہتے ہیں اللہ کے سوا. اب نبی ولی بھی اللہ کے سوا, پتھر بھی اور درخت بھی اللہ کے سوا, تو وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہیے, اللہ کے سوا کوئی سنتا نہیں, کوئی کچھ کرتا نہیں. تو من دون اللہ سے مراد بت ہے. آئے تو اتری ہے بتوں کے بارے میں وہ لگا رہے ہیں نبیوں ولیوں پر. تو میں پہلے بتا چکا کہ ایک صحابی نے یہ کہا کہ ایسے لوگ بدترین خلق ہیں. تو آپ خود جان لیجئے جب یہ لوگ خود کوئی شفا رحمت ہدایت حاصل نہیں کر سکے دوسروں کو کیا دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو قرآن کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ لوگ خود گمراہ ہیں, دوسروں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے. ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ قرآن شریف اپنی اصل میں موجود ہے, اس کی ایک زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں, اور اس کے معنی وہی مانتے ہیں جو نبی پاک سے امت کو پہنچے, وہی تفسیر مانتے ہیں جو منقول متواتر ہے. اور قرآن و سنت کے جتنے بھی علماء اب تک صحیح اس کو کرتے آئے ہیں, جس نے بھی اپنی رائے سے اپنی طبیعت سے کوئی تفسیر کی ہم اس کو مانتے نہیں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ آج کل قرآن پڑھو, لیکن وہ قرآن کی آڑ میں آپ کو جو شیطانی باتیں سکھا رہے ہیں آپ ان سے آگاہ رہیں. جان لیں کہ یہ لوگ قرآن کی آڑ میں آپ کو صحیح باتیں پہنچاتے نہیں. شیعہ ہے اہل تشیع, آپ اہل تشیع کہتے ہیں, لفظ اہل تشیع شیعہ رافضی, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ قرآن اصلی قرآن نہیں بلکہ اصلی قرآن امام مہدی لے کر غار کرمن میں چھپے ہوئے ہیں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب تقیہ کرتے ہوئے, تقیہ کے معنی جھوٹ بولنا, وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یہی اصلی قرآن ہے. تو اگر یہی اصلی قرآن ہے تو اس میں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے, پھر وہ مانتے کیوں نہیں؟
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی شان میں آئے تھے اتری، دوسرے سے آقا کی شان میں آئے تھے اتری، وہ کیوں نہیں مانتے؟
کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت علی کی شان میں اترے تھے، وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی،
بڑی سیانی بکری تھی جس نے وہی 10 پارے کھائے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ان شیعوں پر یہ مار پڑی ہوئی ہے، بڑی مشہور بات ہے، کیونکہ یہ قرآن کو صحیح قرآن مانتے نہیں، اس لیے ان میں قرآن کا کوئی حافظ نہیں ہوتا. آزما کے دیکھیں ان میں آپ کو کوئی قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علی پور سے یہ مشہور ہے، اہل پنجاب بخوبی جانتے ہیں ان کو. ان کے پاس ایک شخص لے آیا کہ پیر صاحب آپ کہتے ہیں شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، یہ شخص میں لے کے آیا ہوں شیعہ اور حافظ ہے. انہوں نے سنی کو پیسے دیے کہ تو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا، ہم تو جو پیسے دے دیں گے تو حافظ و قرآن ہے. وہ پیسے کے لالچ میں مان گیا. حضرت صاحب کے پاس آیا، حضرت صاحب نے فرمایا کیا تو شیعہ؟ اس نے کہا جی، کیونکہ پیسے چڑھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا شیعوں کے عقیدے بیان کر. اس نے کہا کیا؟ آپ نے شیعوں کے عقیدے بیان کیے کہ شیعہ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں مانتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو مسلمان نہیں مانتے، حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں، نبی پاک کے بارے میں کہتے ہیں جبریل غلطی سے حضور کے پاس چلا گیا، جانا تھا اس نے علی کے پاس، وہی اترنی تھی علی کو، اتر گئی حضور کو. یہ عقیدے بیان کیے، فرمایا یہ مانتا ہے؟ اس کو چونکہ پیسے چڑھے ہوئے تھے، اس نے کہا جی مانتا ہوں. جو ہی اس نے کہا مانتا ہوں، قرآن اس کو بھول گیا، قرآن اس کو یاد نہیں رہا. جب اس نے کہہ دیا نا مانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا اب سنا، قرآن سے وہ ایک رکوع بھی پڑھ نہیں سکا. پتا چل گیا یہ لوگ جو قرآن کو صحیح مانتے نہیں، قرآن ان کے سینوں میں جاتا نہیں. اور ایک بات اور بھی کروں کہ حافظ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ تو سینہ پوچھتے رہتے ہیں، یہ تو سینہ پوچھتے رہتے ہیں، ہر وقت سینے کو مارتے رہتے ہیں. تو قرآن کو مار کھانے آئے، قرآن جو سینے میں چلا گیا وہاں سے نور آ جاتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، اور یہ ہر وقت سینہ پیٹتے رہتے ہیں. تو قرآن اس لیے بھی ان کے سینوں میں نہیں جاتا کہ قرآن کہتا ہے میں مار کھانے نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے، فیصلہ کرنے والا. اب اگر ہمارے کچھ مسائل ہوں اور ان میں ہم خام خواہ اپنی عقل سے حجت کریں اور جد بازی کریں نہیں جی یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے، تو ایسا کرنے والا نقصان میں رہتا ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں. تو آپ لوگ جان لیں کہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، اور قرآن کے حکم کے بعد مجھے اور آپ کو کوئی گنجائش نہیں کہ ہم حجت بازی کریں یا اپنی طبیعت بیان کریں. قرآن کا حکم معلوم ہو جائے تو اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے.
یہ جس عورت کو آپ نے
ملک پر مسلط کیا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا کے دکھایا ہوا ہے، آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا، تو بہرحال آپ لوگوں نے مخالفت بھی تو نہیں کی. ایک ہوتا ہے برائی دیکھے تو آدمی اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہے، زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا سمجھے. اور حال کیا ہے آپ لوگوں کا؟ نہ زبان سے کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ دل سے برا سمجھتے ہیں. تو بتائیے ایمان کہاں رہ گیا؟ کچھ سمجھتے ہیں سارے نہیں. چودھری صاحب، ہمارے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں دل سے برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ سب کا حال ہے نہیں. کتنی قوم ہے جو کہتی ہے کہ جی بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے یار، جھگڑا پتہ نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اختلافی مسئلہ ہے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا میرے نبی پاک کی بیٹی کے لیے یہ منصب نہیں ہوا تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی ظاہری حیات میں حضور کی وفات ہوئی کے وقت وہی ایک بیٹی باقی تھی، باقی ساری اولاد نبی پاک کی پردہ فرما چکی تھی. کسی سے ابھی نے کسی مسلمان نے یہ کہا کہ ان کو اب بنایا گیا. وہ جب اس خاتون کے لیے جو خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے، جب اس کے لیے یہ منصب نہیں کسی نے سوچا تو کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتا؟ اس نے بھی آپ لوگوں نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، میرے پاس کٹنگ موجود ہے، اس نے اللہ کے احکام کو وحشیانہ کہا، اسلامی تعزیرات کو، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہا. اب بتائیں قرآن میں وہ سزائیں بیان ہوئی ہیں جو ان کو وحشیانہ کہے پھر وہ مسلمان رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جتنے ہیں مسلمان ذرا بتائیں وہ مسلمان رہتا ہے ایسا جب
نہیں تو پھر بتاؤ اسے کہ ہم نے کس کو اوپر مسلط کر رکھا ہے. اسی لیے کہتا ہوں نا دل سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس سے نجات دے.
اور وہ ملا کہلانے والے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو حمایتی بنے ہوئے ہیں ان کا انجام آپ خود سوچ لیں کہ پھر ایسے مولوی دوسروں کو کیا دیں گے, خود اپنے آپ کو نہیں دے رہے دوسروں کو کیا دیں گے. یہی وہ لوگ ہیں اور وہ ملا کہلانے والے جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو حمایتی بنے ہوئے ہیں ان کا انجام آپ خود سوچ لیں کہ پھر ایسے مولوی دوسروں کو کیا دیں گے, خود اپنے آپ کو نہیں دے رہے دوسروں کو کیا دیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو دین فروش ہیں اور انہی لوگوں کا کام ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو بیچتے ہیں. اللہ نے فرمایا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض نہ بیچو. اور یہ لوگ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہے ہیں دین فروش لوگ, تو انہوں نے خود کوئی ہدایت حاصل نہیں کی. یہ ہمیں کیا ہدایت پہنچائیں گے, قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے انہیں. اللہ فرماتا ہے والا اور اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا بات اس کے کہ تجھے علم آ چکا, قرآن تجھے پہنچ گیا. قرآن تمام علوم کا چشمہ ہے, روشنی ہے, ہدایت ہے, شفا ہے, رحمت ہے. اس کے بعد بھی اگر تو نے اپنی خواہشات کی پیروی کی, دشمنوں گمراہوں کے کہنے پر چلا حالانکہ تجھے ہدایت علم پہنچ چکا, تو پھر ان میں پھر انجام کیا ہے. مالا کمین تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا ہوگا. وہ لوگ جو ہدایت رحمت شفا قرآن پا کر بھی ابھی تک خواہشات نفس شیطان اور گمراہوں کی پیروی سے توبہ نہیں کرتے, وہ سن لیں کہ پھر ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. تو یہ مجھے اور آپ کو اتنی واضح طور پر خبر مل چکی, اس کے بعد بھی ہم اپنی اصلاح نہ کریں تو پھر ہم جیسا کون ہوگا. یہاں ایک بات آج کرتا چلوں, قرآن میں ہے ذکر مع القوم الظالمین, نصیحت آ جانے کے بعد, نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو, فلا تقعد اور ہرگز نہ بیٹھو, بس ہرگز نہ بیٹھو. قعد ذکرا, ذکرا سے مراد قرآن ہے, نصیحت ہے, ہدایت ہے. ہدایت نصیحت مل جانے کے بعد مال قوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ کس کا حکم ہے؟ جو ذرا محبت سے کہیے گا. اللہ گرمی ہے شاید آج اس وجہ سے آپ کی آواز نہیں نکل رہی.
اللہ کا حکم ہے کہ ہدایت نصیحت مل جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ نے کافروں کا لفظ نہیں فرمایا, مال قوم کافری نہیں فرمایا, کافر تو قرآن پڑھتے نہیں. ظالم فرمایا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو صحیح کو غلط کہے, غلط کو صحیح کرے, چوری کرے, کوئی نام دھرے کسی کا, جھوٹ کو سچ کہے, سچ کو جھوٹ کہے, ایسا شخص ظالم ہوتا ہے. ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا, اصل مقام پر نہ رکھنا, یعنی جو بات اس کی ہو اس کے حساب سے نہ کرنا, دوسرے کے حساب سے کر دینا. تو بتائیں بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگانا ظلم ہے یا نہیں؟ کیونکہ آیت اتری کسی کے لیے اور لگا دی کسی پر, کسی کا نام تو ظلم ہے.
حکم ہے کچھ بنا کچھ دینا یہ ظلم ہے. تو اللہ فرماتا ہے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو. واضح طور پر قرآن بتا رہا ہے کہ جتنے بد عقیدہ ہیں سارے ظالم ہیں. کا ان کا نام آپ دیوبندی لیں, وہابی لیں, چکرالوی لیں, مودودی لیں, جکڑوی لیں, آپ اہل حدیث لیں, تبلیغی جماعت رائے گنڈ والی لیں, یہ کوئی نام لے لیں آپ, یہ جتنے ہیں یہ سب ظالم ہیں. رافضی ہوں یا خارجی ہوں سوائے اہل سنت و جماعت کے, یہ سب اور جو ان کے حمایتی ہو جائیں پروفیسری وغیرہ وہ سب اس میں شامل ہے. ان کے ساتھ بیٹھنا یہ کیا ہے؟ یہ ظالموں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب ان کو ہدایت نہیں ہوگی تو آپ کو کہاں سے؟ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی در سننے چلے جاتے ہیں تو جاؤ سنو پھر, اگر ایمان پیارا نہیں ہے تو سنو شوق سے, پڑھو ان کی کتابیں, جاؤ ان کے ساتھ, جاؤ ان کے اجتماع میں. دعوت اسلامی کے اجتماع میں کہیں تو نہیں جانا ہے, ان کے اجتماع میں چلے جانا ہے تو جائیں, شوق سے جائیں. پھر یہ نہ کہیے گا کہ ایمان نہیں رہا, کیونکہ جو ان کے پاس جائے گا اس کا ایمان بچے گا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قرآن جو ہے اس کے آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم بیان کرنا, اللہ کے ارشاد فرمان کے مقابلے میں اپنی طبیعت اپنی مرضی جتانا. تو جو ایسا کرتا ہے وہ سخت غلط.
حضرت امام آدم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ,
حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت صوفی المعروف, حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان پر الزام لگاتے ہیں لذیذ غیر مقلد کہ وہ اپنی طبیعت سے مسئلے بیان کرتے تھے. آئیے آپ کے دو تین غلطیاں دکھا دوں تاکہ یہ صبح بھی کسی کے پاس ہو تو ختم ہو جائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے مشہور امام ہیں, ان کے پاس شکایت گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں, قرآن سے فیصلہ نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ ان کو. امام اعظم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تیرے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو قیاس سے فیصلہ کرتا ہے, اپنی عقل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتا ہے, قرآن کی اصل دو اصل مقصد سے پیش نہیں کرتا. حضرت امام اعظم نے کہا حضرت میں بتا دیتا ہوں, مجھ پر جو الزام ہے پھر فیصلہ آپ کر لیجیے. لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے دربار میں, امام اعظم نے کہا حضرت یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا اونچی, جس کو جو معلوم ہو ذرا اونچی کہیں کیا افضل ہے. آپ سب کہہ رہے ہیں نماز افضل, آپ سب نے کہا نا. امام اعظم نے فرمایا قرآن بتاتا ہے کہ روزہ افضل ہے, آپ سب بھی کہہ رہے ہیں نماز افضل ہے. اسی طرح اس وقت لوگوں نے کہا کہ نماز افضل ہے.
تو امام اعظم نے کہا قیاس کہتا ہے کہ نماز افضل ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ روزہ افضل ہے. تو وہ کیسے؟
عورتوں کو ماہانہ ایام ہوتے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں نا, پانچ سات دن چھٹی کے ہوتے ہیں نا. عورتوں کو ماہانہ ایام جو ہوتے ہیں ان میں جتنی نمازیں آ جائیں وہ ان کو معاف ہیں, بعد میں ان کی قضا نہیں. اور اگر رمضان میں وہ ایام آ جائیں تو وہ روزے ان کو قضا کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ تو کیا پتہ چلا کہ روزہ افضل ہے, نماز معاف ہے مگر روزے کی قضا دینی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز افضل نہیں بلکہ روزہ. لوگ حیران. حضرت نے پوچھا یہ بتائیں کہ لڑکی کی مدد کرنی چاہیے یا لڑکے کی؟ کون کمزور ہے؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں کون کمزور ہے؟ ذرا اونچی. لڑکی کمزور ہے, سب کہہ رہے ہیں آپ کہ لڑکی کی مدد کرنی چاہیے, قرآن کہتا ہے لڑکے کی مدد کرو. تو وہ کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوگی لڑکے کے دو حصے ہوں گے, لڑکی کا ایک حصہ ہوگا. حالانکہ لڑکی کاروبار نہیں کرتی ہے, مزدوری نہیں کرتی ہے, بہت کم ہوں گی جو گھروں میں بھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں گی. اکثر تو گھرداری کرتی ہیں تو وہ گھر میں رہتی ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے, وہ کمزور ہے, اس کی مدد زیادہ ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے لڑکے کو دو حصے دو, لڑکی کو ایک حصہ دو. تو قیاس کہتا ہے لڑکی کی مدد کرو, تو قرآن کہتا ہے لڑکے کی کرو. بتائیے میں کس کا فیصلہ کروں؟ آپ نے 360 مثالیں پیش کی. کتنی؟
پاؤں پر آپ کے میل کہاں لگتی ہے، پاؤں کے اوپر والے حصے میں یا نیچے والے حصے میں؟
نیچے والے حصے میں، کیونکہ وہ لگے گا جوتے کے ساتھ یا زمین کے ساتھ، وہی لگے گا نا، مٹی جو لگے گی، گند جو لگے گا اس کو لگے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ اگر پاؤں دھو تو اوپر والے حصے پہ مسا کرو، نیچے اوپر مسا کرنے کا حکم ہوگا. خیال تو یہ کہتا ہے کہ نیچے کے حصے سے ہاتھ پھیرا جائے، مچھلی مٹی اتاری جائے، اور حکم یہ ہے کہ اوپر کے حصے پہ مسا کیا جائے، ہاتھ پھیرا جائے، مسا کرنے کے معنی ہاتھ پھیرنا. تو بتائیے میں خیال سے فیصلہ کروں یا قرآن سے فیصلہ کروں؟ حضرت امام جعفر صادق منبر سے اترے، امام اعظم کی پیشانی جھوم کر کہا یہ شخص قیاس سے فیصلہ نہیں کرتا، یہ قرآن کے مقصد کو سمجھتا ہے. اللہ اور مثالیں بڑی ہیں لیکن نہیں دے رہا ہوں، جن کو شوق ہو وہ امام اعظم کے تذکروں میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہے اپنی طبیعت یا اپنی خواہش پر چلنے والے کوئی ہدایت نہیں پاتے. رہنما بناؤ کلام اللہ کو، سنت رسول اللہ کو. میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو تو کامیابی ہوتی ہے. آپ کہیں گے ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، تو اگر آپ کو نہیں ملتا تو اسی لیے حکم ہے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو خود فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو. جو قرآن کے سچے علماء ہیں جاؤ ان سے پوچھو. اب یہ جو بات آپ کے سامنے کی ہے پہلے بھی آپ کو سنائی ہوئی ہے، پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے جو قرآن کے عالم ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت مولائے قم سار مولائے کائنات خاتم ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کا اعلان تھا سلونی، پوچھو مجھ سے تم جو سوال کرو گے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. اللہ جو سوال کرے گے اس کا جواب قرآن سے دوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے اونٹ کی رسی کے بارے میں سوال کرے گا میں اس کا جواب بھی قرآن سے دوں گا. پہلے بھی آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں. جو قرآن کا عالم ہوتا ہے پھر دیکھو اللہ اس کی کیسی سکینہ کھولتا ہے، اس کی سمجھ میں کتنی بہتری ہو جاتی ہے. ایک ہی کمرے میں دو عورتوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں بچے جنے. اس زمانے میں یہ میٹرنیٹی ہوم، بچہ پانے اس طرح کے نہیں تھے، گھروں میں ڈلیوری ہوتی تھی، جچی وغیرہ گائیاں آتی تھی. ایک ہی کمرے میں دو عورتوں سے بچے ہوئے، ایک کے لڑکی ہوئی ایک کے لڑکا ہوا. خود عورت کو تو پتا نہیں نہ ہوتا، دوسرے ہی ہوتے ہیں بتانے والے. دونوں منکر ہو گئی لڑکی کی، دونوں نے لڑکے کا دعویٰ کر دیا، دونوں کہیں لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی بھی قبول نہ کرے. دونوں کیا کہتی ہیں، لڑکا میرا ہے، لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا. مشکل ہو گئی، فیصلہ کس طرح ہو، کیا کیا جائے، کس طرح ان کو خاموش کیا جائے. دونوں کا دعویٰ ہے لڑکی میری نہیں ہے، دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا ہے. مقدمہ آ گیا حضرت علی کے پاس، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. سارے نشے والے نہیں جو ہے نشا پی کے علی علی کہتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتے. ان کا نام ایسا ہے جو محبت سے پکارے ولی ہو جاتا ہے. مقدمہ آپ کے پاس آ گیا. اب دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ جائے تو بولو کیا ہوگا، وہ کہیں گے جی یہ تو دیکھو کوئی گواہ لاؤ. یہ حضرت علی نے فرمایا میں فیصلہ قرآن سے کروں گا. کس سے کروں گا؟ کس سے؟ قرآن. فرمایا ان دونوں عورتوں سے کہو اپنا اپنا دودھ لے کر آئے، پیالے دے دو دونوں، برتن دے دو دونوں کو، کہو اپنا اپنا دودھ لائیں. دونوں کا دودھ لایا گیا، وزن کیا. فرمایا جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی. اللہ جیسے فیصلہ کیا اللہ فرماتا ہے لڑکے کے دو حصے لڑکی کا. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فیصلہ
جو اور حضرت علی کی شان کیا حضور فرماتے ہیں، انا مدینہ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. جب دروازے کے علم کی یہ شان ہے تو شہر کے علم کی کیا جان ہو، اندازہ کر لیں. اور یہ کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے تھے، انہوں نے خود کچھ پتہ نہیں، انہوں نے مت مار کیا کہتے ہیں مت ماریا نو، خود کچھ نہیں معلوم ان کو. نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، جو نبی کو بے علم کہتا ہے وہ خود بے علم جاہل ہے، جو صاف ہے بے ادب. اور ایسا شخص سچا مسلمان ہو سکتا؟ قرآن نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. پیروی کرو، فرما برداری کرو حکم مانو رسول کا، اور یقین جانو کو کہنا مان رہے ہیں اللہ سے، کہنا مان رہے ہیں. یوں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا، اس سے ہے تو اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی کا فرمان حق ہے، حق ہے، حق ہے. جو اس میں شبہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، خود کوئی فائدہ حاصل کر سکتا نہیں. بات بڑی دور چلی جائے گی. اب یہ کر رہا تھا قرآن کے حکم کو نہ ماننا، قرآن کے کسی حکم کو غلط کہنا یا ایسی باتیں کرنا، یہ سب گمراہی ہے. ہمارے اکابر نے قرآن و سنت سے ہمیں جو کچھ پہنچایا ہے اعتماد کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے. جو لوگ اس معاملے میں غلط باتیں کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کے بعد اپنی طبیعت کو نہیں چلانا چاہیے. اپنی طبیعت کو رہنما اور امام بنانے والے ناکام رہتے ہیں. قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو رہنما بناؤ، اپنی طبیعت کو امام اور رہنما نہ بناؤ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. افسوس آج ہمیں اس کو پڑھنے کا شوق نہیں رہا. جھوٹی خبروں والا اخبار بڑے شوق سے صبح صبح پڑھتے ہیں، مگر سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ قرآن کو پڑھنے میں جو ثواب ہے وہ کسی اور چیز کو پڑھنے میں، مگر ہمیں شوق نہیں رہا. نہ خواتین، نہ حضرات، نہ بچے، نہ بوڑھے، سب کا یہی حال اللہ ماشاء اللہ، سب ایک جیسے. اللہ کا کلام ہے، صحابہ کرام اس کو سینے سے لگا کر رویا کرتے تھے، ہاذا کلام و ربی، ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. گھنٹوں، کئی کئی گھنٹے آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ناول پڑھ لیتے ہیں، رسالے پڑھ لیتے ہیں، چاک جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کا شوق کب پڑھنا ہے؟ جب تو مر گئے، مرتا نہ ہو تو لاؤ بھی قرآن پڑھے تاکہ جلدی مرے گی، یا یہ ہے تو اس کے مرنے پر ایک آدھا پارا پڑھ لیں گے، ورنہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق. کتنے افسوس کی بات ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام جو شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اب اس کے آنے کے بعد ہمیں خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اپنی طبیعت کو درست کرو، اگر طبیعت درست نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، مجاہدہ کروائے گا، ریاضت کروائے گا، کچھ محنت کروائے گا اور صفائی ہو جائے گی، پھر قرآن سے محبت ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے اگر تم ان کی خواہشوں پر چلے گا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا. جو لوگ قرآن کے منکر ہیں ان کے کہنے پہ نہیں چلنا. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اگر تم نے ان کے کہنے پر یا اپنی خواہشات کی غلامی کی بعد اس کے کہ تجھے علم پہنچ چکا، مالک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے آگے تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا, تجھے اللہ سے چھڑانے والا بچانے والا, اللہ کی بات آنے تیری سفارش کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اگر تو قرآن کو رہنما بنائے گا, یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا, چاہے جو قرآن حبیب الرحمان بھی شفاعت کریں گے. اللہ
یا رسول
اللہ, اگر تو نے اللہ کے حبیب سے ناطا تیرا اس قرآن کو امام بنایا تو اللہ کے حبیب کی شفاعت کرے گی اور یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. اگر تو نے اللہ کے حبیب سے ناطا نہیں جوڑا اور قرآن کو امام نہیں بنایا تو پھر اللہ کے سامنے نہ کوئی تیرا حمایتی ہوگا نہ کوئی اللہ سے بچانے والا. تو پتا چلا جو نبی پاک کی غلامی کرتے ہیں, قرآن کو فیصلہ مانتے ہیں, اللہ کا کلام مانتے ہیں, اس کی قدر کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو حمایتی بھی میسر ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے بھی من جانب اللہ میسر ہوں گے, اور جو نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا, نہ اس کو اللہ بنائے نہ اس کو اللہ بنائے. یہاں بھی وہ دلیل و خوار ہے اور وہاں بھی ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بھی اگر آپ لوگ نہ مانیں تو بتائیں کہ کس کی غلطی. ایک بات اور, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو غلط نہیں پڑھنا چاہیے. پہلے بھی یہ مسئلہ سنا چکا ہوں, باقی تقریب کو اگلی آیت کے بارے میں, حالانکہ آج کل نہیں کی آئندہ ہی ہوگی, ٹائم ہو گیا ہے زیادہ نہیں لوں گا. قرآن کی تلاوت بھی صحیح کرنی چاہیے. بعض مقامات ایسے ہیں جن پر جان بوجھ کر غلط پڑھ لیا جائے, زیر زبر جان بوجھ کر غلط پڑھے آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس کو دوسرے شاعروں کی کتاب نہ سمجھ لو کہ جیسے مرضی پڑھ لی, آپ پڑھ لیتے ہیں دیوان غالب سمجھ کر, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی مثل کوئی اور کلام نہیں ہے. بہت احتیاط کرنی چاہیے, محبت سے پڑھا کرو, ادب سے پڑھا کرو. اگر عمر 60 برس ہو گئی ہے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, شرمانے کی ضرورت نہیں, کسی سے اس کی ہدایت لے لیا کرو. جو جانتا ہو اس کو کہو جی بیٹھو جی میں سناتا ہوں, سن لو, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. سارے سے آپا جنہوں نے قرآن پڑھا تھا وہ بچے تھے کیا؟ بڑی بڑی عمروں کے سنو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. کتنے سال میں؟ حضرت عمر فرماتے 12 سال ابھی ہے, 12 سال میں پڑھی اور ہم شرمائے ہیں. اب کیا اتنی عمر میں کسی سے قرآن پڑھیں گے؟ بچے لگیں گے, ہمیں شرم آتی ہے. اللہ کے کلام سے محروم ہونا یہ بہت بڑی محرومی ہے, شرمانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن کو اپنے طور پر کبھی نہ سمجھنا, استاد سے سمجھنا, اور استاد بھی وہ ہو جو سچا عالم ہو, صحیح ہو. ترجمہ پڑھنا ہے تو صحیح ترجمہ پڑھنا, اور اس کو بھی تو ترجمے کو کافی نہ سمجھ لینا. آپ کسی لفظ کے معنی اور بنا لیں اور ہو اور دیکھنا. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھاتے ہوئے ہلتے تھے. نماز پڑھاتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ہل کے پڑھتے تھے. کس طرح پڑھتے تھے ذرا یہ لفظ آپ بھی کہتے ہیں, کیا کرتے تھے؟ ہل کے پڑھتے تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ ہل کے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ کتاب میں لکھا ہوا. ابھی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہل کے پڑھنا چاہیے. میں اس بھی ہل کے پڑھتا ہوں گا, کتاب لا کے دکھاؤ. وہ دوسرا شخص جس نے سوال کیا تھا وہ عالم تھا, سمجھدار تھا. اس نے کہا میں کئی جگہ نماز پڑھ چکا ہوں, کسی مسجد کے مولوی کو ہلتے نہیں دیکھا, یہ بہت ہل رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ہلتے کہنا چاہیے. اس نے کتاب منگوائی تو اس نے لکھا تھا سیرت ہلکے کرنی چاہیے. وہ مولانا صاحب نے ہلکے کی بجائے ہلکے کر لیا ہے. کیا لکھا تھا؟ سیرت ہلکے. ہلکے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ٹھہر گیا ایسا ایسا. وہ لکھا ہوا تھا تیرے ہلکے کرنی چاہیے, انہوں نے ہلکی بجائے ہل بنا لیا. تو بولو پھر فائدہ ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ. اسی لیے کہتے ہیں نا استاد چاہیے.
اگر آدمی کو اس طرح کا لفظ اور من ہے آپ نے اپنی مرضی سے بنا لیے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے ترجمے پر بھی نہیں رہنا.
ترجمے کے حال والا بھی آپ کو بات سنا چکا ہوں
کہ لوگ جس طرح کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے.
ہم دل سے عاشق ہیں سارا جہاں تیرا, جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا, ذکر و بیان تیرا. زمین و آسمان سے ذرے ذرے میں تیرے دل میں, زمین و آسمان نگاہوں جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا, نگاہوں جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا. ٹھکانا ہر جگہ تیرا, سمجھتے ہیں جہاں والے ٹھکانا ہر جگہ تیرا, سمجھتے ٹھکانا ہے کہاں تیرا, سمجھ میں نہیں سکتا ٹھکانا ہے کوئی ہم سفر تیرے